الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن پاک کے مضامین آیت ان کا ترجمہ ان کی تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے سن رہے ہیں اللہ پاک قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام سورہ اعراف آیت نمبر 201 تک پچھلے درس میں ہم نے سن لیا تھا آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 202 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اور آج کے درس میں سورہ اعراف جو کہ 9ویں پارے میں ہے اور بڑی طویل سورت ہے 8ویں پارے سے شروع ہوئی تھی ایک سورت سوا پارے پر مشتمل ہے اور یہ آج انشاءاللہ مکمل کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے ناظرین کرام ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ گمراہی کو چھوڑتے ہیں گمراہی یعنی غلط راستہ غلط طریقہ اور غلط روش کو وہ نہیں چھوڑتے اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ پاک کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے پھر وہ اس سے رک جاتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے جبکہ کافر اپنی گمراہی میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے نہ وہ اللہ پاک کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ وہ اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ناظرین کرام یہاں پر دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں پہلی آیت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ قرآن پاک کی آیات تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے کہ اس کی عظمت اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ خارج نماز میں اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطبے کو بغور سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے نماز اور خطبہ دونوں کو بغیر سننے اور خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے جمہور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور امام کے پیچھے خاموش رہنے کے باب میں زبردست دلیل ہے، اور یہی ان کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اور اس آیت مبارکہ سے امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے۔ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ اور وہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اور ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، یعنی اگر امام کے پیچھے ہو تو نماز ہو جائے گی، کہ امام کی فاتحہ مقتدی کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ختم شریف میں مل کر زور سے تلاوت کرتے ہیں، سویم میں، چہلم میں، جب قرآن پاک کے ختم کیے جاتے ہیں تو مل کر تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں بھی یاد رہے کہ بلند آواز سے کرنا کہ ایک دوسرے کی آوازیں کان میں آ رہی ہوں، اس طرح سے قرات اور تلاوت کرنا ممنوع ہے، کہ جب آپ مل کر اس طرح ختم شریف میں بیٹھے ہوں تو پھر آہستہ تلاوت کریں، کہ ہر کسی کو صرف اپنی آواز آئے، سب کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ اگر آوازیں بلند ہوں گی تو پھر سننا لازم ہو جائے گا، اور جب سننا لازم ہوگا تو پھر آپ پڑھیں گے کیسے؟ تو یا تو پھر ایک بندہ پڑھے اور سب سنیں، یا سب لوگ اس طرح تلاوت کریں کہ کسی کو کسی کی آواز نہ آئے، بلکہ آہستہ سے تلاوت کی جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور بلندی سے کچھ کم آواز میں، صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ بھی داخل ہے، کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت، دعا اور تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو، ذکر اللہ صبح و شام ہو، بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا، دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو، یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حرج نہیں۔ پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ صبح و شام ذکر کرو، تو ان دونوں اوقات میں اللہ پاک کا ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے اٹھتا ہے، تو اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے اللہ پاک کا ذکر کرنا لکھا جائے گا، اور شام کے وقت انسان سوتا ہے اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہٰذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ممکن ہے سوتے میں ہی انتقال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نفل نماز ممنوع ہے، اس لیے ان اوقات میں ذکر کرنا یہ مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت اور اللہ پاک کی اطاعت میں مشغول رہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ ولہ یسجدون۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے، شہوت اور غضب سے بری ہونے، کینہ اور حسد سے منزہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں، بشری کثافتوں اور شہوت و غضب کی آماج گاہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بھی زیادہ کرے۔ یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی، یہ آیات سجدہ میں سب سے پہلی قرآن شریف کی آیت ہے، اور اس آیت کو سننے والے یا پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے سجدہ تلاوت کے کچھ احکام بھی سن لیجئے کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے ضروری نہیں کہ بالقصد یعنی جان بوجھ کر سنی ہو، بلکہ بلا ارادہ بھی سننے میں آ گئی، کوئی پڑھ رہا تھا آپ نے سن لی، تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو بھی سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو سجدہ واجب نہ ہوا۔ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان ربی العلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ شروع کرتے ہوئے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں بار کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ اسی طرح مزید سجدہ تلاوت کے حوالے سے مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھا حصہ آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال صحیح قول کے مطابق مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان سات آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور وہ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے آگے سات آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، اس کے علاوہ پوری سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ، اس کی حکمتیں بیان کی گئیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے مضامین میں اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش، اور اللہ پاک کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان فرمایا گیا۔ ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ انفال کی اپنے سے پچھلی سورت اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں کے اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور سورہ انفال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ناظرین اکرام، انفال نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ پاک کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے دو روایات سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی، جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ پاک نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ پاک نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا، ہم تمہارے پشت پناہ تھے، لہذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو لازم ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کے تین اوصاف، ان کی تین نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ پاک کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ یہ دو قسم کے خوف ہیں۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ پاک سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، ٹچ کرے، اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ پھر اس آیت میں دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ پاک کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے، ایمان اور مضبوط اور مزید اس میں ایک روحانیت میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتے اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے اور انہیں محمل جانے، بیکار جانے، جیسے کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا، تم اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو سورہ انفال کی آیت نمبر 3 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔